الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب انشاءاللہ اگلے مرحلے پر ہم جس طرف جانا چاہ رہے ہیں یا جس منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آداب الصلاۃ کے عنوان سے، اور یعنی کہ کیونکہ بیسیکلی فائدہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لکھا ہوا ٹیکسٹ موجود ہے اور جو گفتگو کی جائے اور آپ پھر اس کے حوالے سے اس ٹیکسٹ کو ریفر کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی. اور آداب الصلاۃ جیسی کتاب جو خمینی نے لکھی ہے اور بظاہر مشکل ہے، یعنی اگر اس کو بالکل انڈیپینڈنٹلی پڑھا جائے تو مشکل ہے، تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی. اچھا، ہم نے پچھلی دو دفعہ جس موضوع پر گفتگو کی تھی ایمان امام علی علیہ السلام کے قول کی روشنی میں، تو بیسیکلی وہ بھی اسی موضوع سے ہی کنیکٹ ہونے کے لیے تھا، کیونکہ ہم جیسا کہ آپ لوگوں کو یقیناً احساس ہو رہا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا مطلب پتہ ہے ان باتوں کا، لیکن جب اس کے بارے میں کوسچنز ریز کیے جاتے ہیں یا ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف سطح کو، سرفیس کو کھنگال رہے تھے، اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے عبادت کا جو موضوع ہے، عبادت کا جو لفظ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں اور اپنے خیال میں مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن تقریباً ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ عبادت کہتے کس بات کو ہیں، یہ عبادت ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ میں نے یہ سمجھا کہ پہلے ہم نماز تک پہنچنے سے پہلے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، تو ذرا سا ہم عبادت کے میننگ اور اسکوپ کو بھی سمجھ لیں. ایمان کی گفتگو جب ہم نے کی تو وہاں سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس بات کو خاص طور سے اپریشیٹ کیا ہوگا وہ یہ کہ ایمان ایک بہت وائڈ رینج رکھنے والی کسی حقیقت کا نام ہے. یعنی کہ جب امام علی علیہ السلام نے اس کے چار شعبے بیان کیے، چار ستون بیان کیے، ہر ستون کے چار چار شعبے بیان فرمائے، تو ان آل اگر کچھ نہیں تو 16 چیپٹرز یا 16 عنوانات جو ہیں وہ اس ایمان کی تعریف کے انڈر میں ڈیولپ ہو گئے ہیں، یعنی کہ جس کی تھوڑی تھوڑی سی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی. تو اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایمان کسی اتنی سادہ چیز کو نہیں کہتے کہ کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے، بلکہ ایمان کو پانے کے لیے ایک پورا سفر ہے، سیر ہے، جسے اسی سفر کو ہی سیر و سلوک اور سفر الہی اور اس قسم کے باتوں کا جو نام دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پورا ایک سفر ہے. اب ایمان کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ اگر ہم بنیادی طور سے ایمان کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ پہلی چیز ایمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے اسپائرل والی اگزامپل دی تھی، پہلی چیز ایمان ہے، آدھا سرکل، اور آدھا سرکل عمل صالح. تو اگر ایمان درستگی کے ساتھ آ گیا، اگر انسان ایمان کو حاصل کر پایا جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گئے، پھر میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اسے ایمان نہیں کہیں گے، بلکہ ان تمام کوالٹیز کو جن میں سے کچھ نظریاتی ہیں، کچھ عملی ہیں، یعنی کچھ کو پریکٹس میں لانا ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جو کوالٹیز ہیں کہ جو غور و فکر سے پیدا ہوتی ہیں یا روحانی ریاضتوں سے پیدا ہوتی ہیں. جب ایمان آ گیا تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کے ساتھ پرسکون اور حالت امن میں آ جاتا ہے. یعنی اس کو جو مسلسل خدا کی طرف سے کوئی وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں، پریشانی آ رہی ہوتی ہیں کہ خدا نے یہ چیز کیوں بنا دی، ایسے کیوں کر دیا، زندگی میں یہ چیز ایسے کیوں پائی جاتی ہے، وہ تمام شکوک، شبہات، پریشانیاں، خدشات، وسوسے، یہ سب چیزیں کس سے بدل جاتی ہیں؟ ایک حالت امن و سکون سے بدل جاتی ہیں. اس کے اپنے لیولز ہیں، یعنی کہ جیسے ایک اعلیٰ درجہ یا تو ہر نفس المطمئنہ والا درجہ ہے، لیکن ایمان جب آئے گا تو امن و سکون آ جائے گا زندگی میں. کس کے ساتھ امن و سکون آ جائے گا؟ انسان خدا کے ساتھ پرسکون ہو جائے گا. اور اس کا جو اثر پڑے گا انسان کی زندگی پر، وہ اثر یہ پڑے گا کہ انسان اس حقیقت کے سامنے جھکے گا، یعنی خود بخود اس کا دل جھکے گا جس حقیقت پر وہ ایمان لایا ہے، اور اپنی زندگی میں وہ ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے گا جس سے وہ اس حقیقت سے کنیکٹ ہو سکے یا اس حقیقت سے زیادہ رابطہ پیدا کر سکے. میں ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس یا جو ایک چیز محسوس ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ بتائیے کہ یہ چیز فیل ہوتی ہے یا نہیں، کہ کبھی بھی انسان اگر نماز کی حالت میں کھڑا ہو یا عبادت کے لیے کھڑا ہو، تو اس پر کچھ اوقات میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں یا اس کے سامنے موجود ہوں جس نے میرے بارے میں سوچا، جیسے کہتے ہیں نا جس نے میرا آئیڈیا کنسیو کیا. آپ کبھی اس چیز کو دیکھیے گا، بہت عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ جس نے مجھے سوچا، جس نے سوچنے کے بعد مجھے خلق کیا، جس نے خلق کرنے کے بعد میری تربیت کی اور پروان چڑھائی. کہ کبھی کبھی انسان اس حالت نماز یا اس کیفیت میں کہ اس چیز کو، اپنے اس حالت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کون ہے اور کیا اس سے زیادہ مجھ سے قریب کوئی ہو سکتا ہے. کہ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے نا، کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ میں نہیں تھا یا میں کس جگہ پہ موجود تھا، کس نے میرے بارے میں سوچا ہوگا کہ اس کو ایک مخلوق کی شکل دینی ہے، اس کو اس حالت میں لانا ہے، اس کو اس طریقے سے پیدا کرنا ہے، پھر پیدا کرنے کے بعد کتنے سارے زندگی کے مسائل ہیں کہ جن میں ایک طاقت اور قوت ہے جو مسلسل رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام کے تمام امور یا کیفیات جب انسان پر طاری ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی بیس کیا ہے؟ ایمان ہے. کہ اگر انسان ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتا یا ایمان کی حقیقت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے پاتا، تو اس کے اوپر یہ کیفیات یا اس کے وجود کے اندر یہ کیفیات ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ جب چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اسے کس طرف لے جاتی ہیں؟ کہ میں اس ہستی کے آگے جھکوں، میں اس ہستی سے اپنا کنیکشن ڈیولپ کروں، میں اس ہستی سے اپنے تعلق کو پیدا کروں اور مضبوط کروں. یہ اس خواہش کے اظہار کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک ہی بات کہ جب انسان کا ایمان اسے اس حقیقت کی طرف چلنے پر آمادہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، جس حقیقت کو اس نے سمجھا اور اس پر ایمان لایا، تو جو اعمال اس سے اس راہ میں سرزد ہوتے ہیں وہ کہلائیں گے عبادت بنیادی طور سے. لیکن عبادت کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا قرآن کریم کی آیتوں سے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. عبادت کے حوالے سے جو سب سے بنیادی اور مرکزی آیت ہے وہ سورہ والزاریات کی آیت نمبر 56 ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے نہیں، وما اور نہیں، خلق تو میں نے خلق کیا، یہاں پلورل نہیں ہے، وما خلق تو اور نہیں میں نے خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو، الا مگر یہ کہ ليعبدون. وہ اب یا عبدو کا مطلب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے ہو جائیں، یا اس کا مطلب یہ بھی شاید لیا جا سکتا ہے تاکہ وہ عبد ہو جائیں. لے یا عبدون، لام جو ہے یہ اس کی غایت خلقت کی غایت کو بیان کر رہا ہے، خلقت کے مقصد کو بیان کر رہا ہے. اس بات پر بحث کرنا شاید فائدہ مند نہیں ہے کہ یہاں یعبدون سے مراد بندگی مراد ہے یا عبادت مراد ہے، لیکن آیت کا جو سٹرکچر ہے وہ ایک بڑی اہم بات ہم کو سمجھا رہا ہے. وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ خلقت کا مقصد فقط یعبدون ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بات پہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز بنائی، تخلیق کی. اب جیسے آپ کہیں میں نے یہ ٹیبل اس لیے بنائی کہ اس پر مثال کے طور پر کھانا رکھا جائے، یہ اس کا دی پرپز نہیں ہے. بلکہ آپ اس پہ کھانا بھی رکھ سکتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ لیعبدون. اس کا مطلب ہے کہ خلقت کا مقصد فقط اور فقط یعبدون ہے. یہ اس آیت کے اندر وہ نقطہ ہے کہ جو عام طور سے مس ہو جاتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا اس لیے کہ وہ عبادت کریں. نہیں، نہیں خلق کیا ماں پہلے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ امفسس یہاں سے شروع ہوا، نہیں خلق کیا. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں گے میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں پر آپ زور دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہیں گے الا مگر اس لیے، یہ دوسرا زور ہے جو آپ اس کو بیان کریں. پھر لا کہ جو لام ہے جو اس کی تاکید کے لیے اور غایت بیان کر رہا ہے، یہ تیسرا اس پہ امفسس ہے. تو اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے کہ خلقت کا مقصد فقط یعبدون، یعنی اب اس سے آپ مراد یا بندگی لیں یا عبادت لیں. ایک بات طے ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو خلقت کا مقصد ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان کے ساتھ اس کی خلقت کا مقصد کچھ وقت رہے اور کچھ وقت نہ رہے؟ یا جو چیز جس مقصد کے تحت پیدا کی جاتی ہے وہ مقصد اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، 24 گھنٹے رہے گا، ہر لمحے رہے گا، کیا ہونا چاہیے؟ مسلسل ساتھ رہے گا. تو اگر ہم اس کا مطلب عبادت بھی لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کسی ایسی عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ جس عبادت سے انسان کسی حالت میں باہر نہیں نکلتا. ورنہ یہ عبادت اگر کسی وقت انسان کے ساتھ ہو اور کسی وقت انسان سے جدا ہو جائے تو مقصد خلقت نہیں پورا ہو رہا. یعنی مقصد خلقت کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ کمیوٹیشن پاسبل ہو. اب یہ گاڑی کبھی آپ کو لے جائے کبھی نہ لے جائے، تو اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. مقصد تخلیق کب پورا ہوگا؟ کہ ہر وقت اس قابل ہو کہ آپ کی سواری بننے کے لیے تیار ہو، تب مقصد تخلیق پورا ہوگا. اسی طریقے سے یعبدون کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ فقط اور فقط یہی مقصد ہے خلقت جن و انس کا، تو یہ اس وقت پورا ہو سکتا ہے کہ جب یہ چیز 24 گھنٹے انسان کے ساتھ ہو اور جنات کے ساتھ ہو. تو اب وہ کون سی عبادت ہے کہ جو انسان سے کسی بھی لمحے میں جدا نہیں ہوتی؟ آپ اس چین آف لاجک تک پہنچ رہے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے، یعنی وہ کون سی عبادت ہے کہ جو کسی حالت میں انسان سے جدا نہیں ہوتی؟ یہاں تک بات واضح؟ اب جو چیز انسان کے پاس ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہے وہ کیا ہے؟ بندگی خدا. یعنی جو چیز انسان سے کسی حالت میں جدا نہیں ہوتی وہ اس کا خدا کا عبد ہونا ہے. تو عبد خدا ہونا حقیقتاً یا عبدیت کی کیفیت انسان کے وجود کے ساتھ رہنا، یہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے. اچھا اس بات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہاں سے عبادت کی بالکل صحیح تعریف سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے. عبادت ہر اس عمل, اس کو بہت غور سے سنیے گا, عبادت ہر اس عمل اور ہر اس کیفیت کا نام ہے جو بندگی کے ہمراہ ہو. صرف عمل نہیں, ہر وہ عمل اور ہر کیفیت جو بندگی کے ساتھ ہو وہ عبادت ہے. اور یہ مقصد تخلیق ہے, اور فقط یہی مقصد تخلیق ہے.
بندگی کا تھوڑا الیبوریٹ کر لیں گے.
جی بالکل. بندگی کا اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں, لیکن میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ بندگی کے یا عبد کے جو لغوی معنی ہیں مختلف ہیں, ان میں سے ایک معنی ہے کہ یہ معبد ایسے رستے کو کہتے ہیں, جیسے عرب میں صحرا میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف لوگ یعنی جاتے تھے سفر کرنے کے لیے رستوں سے, زیادہ تر رستے پتھر والے ہوتے تھے, چٹان والے ہوتے تھے, کانٹے پڑے ہوتے تھے. تو جے کوئی ایک رستہ ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگوں کی زیادہ گزرنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ اس میں کانٹے ٹوٹ کے مٹی میں مل جاتے تھے, پتھر ٹوٹ جاتے تھے, انہیں رستہ ہموار ہو جاتا تھا. اس ہموار شدہ رستے کو کہتے تھے معبد. تو عبد کا مطلب جو ہے لٹرلی وہ یہ ہے کہ ایسی چیز یا ایسا بندہ جو کسی کے لیے ہموار ہو چکا ہو, جس میں ریزسٹنس نہ پایا جاتا ہو, جس میں رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو. تو عبد خدا کے مقابلے میں اس انسان کو کہیں گے کہ جس کے اور خدا کے درمیان ریزسٹنس نہ پائی جاتی ہو.
اسی کو بندگی بھی کہیں.
یہ عبدیت ہے, یہ بندگی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر عبد کامل کی مثال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کہا بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دو, حاضر. یہ کہا کہ ابھی یہ بیٹا تمہارا جو ہے اکلوتا ہے, اتنے عرصے بعد ملا اس کو اور بیوی کو چھوڑاؤ صحرا میں, حاضر. امام حسین علیہ السلام کو خدا کی طرف سے بزبان پیغمبر پیغام ملا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ دین کے لیے تمہارے حرم اسیر ہوں, حاضر. یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اور خدا کے درمیان لنک سپر کنڈکٹنگ ہے. یہ عبد کامل ہے. عبد کامل وہ ہے کہ جس کا اور خدا کے درمیان سپر کنڈکٹنگ لنک ہو, کوئی ریزسٹنس نہیں پایا جاتا اس میں. لیکن باقی دیگر انسان ایسے ہوتے ہیں, اور ہم تو شاید بہت ہی زیادہ ایسے ہیں, کہ ہمارے اور خدا کے درمیان اکثر اوقات فرکشن جنریٹ ہوتی رہتی ہے مختلف مواقع پہ. ہم کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا, یہ میری زندگی میں یہ چیز کیوں ہو گئی, وہ پریشانی کیوں ہو گئی, وہ مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا, اینڈ سو آن. تو بیسیکلی عبد کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے ہموار ہو, خدا کے اور اس کے درمیان کوئی ریزسٹنس نہ پائی جاتی ہو, نہ ایگزسٹ کرتی ہو. یہ عبدیت ہے. تو مقصد تخلیق کیا ہے؟ کہ انسان عبد بنے, اور عبد بننے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے جو عمل سرزد ہوگا وہ عبادت ہوگی. تو نہ صفت عبدیت انسان سے ایک لمحے کے لیے جدا ہوتی ہے, اور صفت عبدیت کے ساتھ بندہ اگر سو بھی رہا ہے تو وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ سونا بھی عبادت ہے. لیکن کس حال میں سونا عبادت ہے؟ کہ جب انسان اپنے نفس میں جوہر بندگی رکھتا ہو.
بندگی اور تقویٰ
باقی ہر چیز وہاں سے نکلتی ہے. یعنی جب تک انسان عبد نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی اچھی صفت یا صفت حسنہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو یہ بات یعنی کہ اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم انسانوں کی, اور صرف انسانوں کی نہیں دوسری با اختیار مخلوق یعنی جن, ان کی تخلیق کا مقصد فقط بندگی اور عبادت ہے. اور بندگی اور عبادت حقیقتاً ایک ہی چیز ہے, لیکن اس میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسنس ہے, دوسرا اس کا مینیفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ دو کوئی جداگانہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ایسنس ہے کہ جو انسان کے خود وجود میں پائی جاتی ہے کوالٹی, اور ایک اس کی مینیفیسٹیشن ہے. اور مینیفیسٹیشن کے حوالے سے میں نے جو بات خاص طور سے آپ کے ذہن میں واضح کرنے کی کوشش کی کہ مینیفیسٹیشن مے بی فزیکل, مے بی مینٹل, مے بی اسپریچول, صحیح ہے؟ یعنی کہ مینیفیسٹیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خالی فزیکل وے میں وہ, بلکہ ایک انسان, اور یہ حدیثیں بہت مشہور ہیں کہ ایک ساعت کا تفکر, ایک گھنٹے کا تفکر امر خدا میں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. آیات الہیہ میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے, جبکہ جسم نہیں ہل رہا ہے, وہاں پہ جسم کام نہیں کر رہا ہے, وہاں پر انسان کی مینٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ بروئے کار لائی جا رہی ہیں, لیکن وہ 70 سال کی ظاہری عبادت پر فضیلت رکھتی ہے. اور اگر انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ اسپریچولی ایکٹیو ہو سکے تو پھر تو وہ نور ان علی نور ہے. یعنی شاید ان معاملات کی یا ان مقامات کی ہمیں خبر نہیں ہے. اسپریچولی ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسان کا دماغ نہیں بلکہ جو ہمارے وجود کی گہرائیاں ہیں یا جو کنیکشن ہیں, یعنی روح کا مطلب ہے عالم ملکوت سے کنیکشن, کہ وہ کنیکشن ایکٹیو ہو. کہ ایک حدیث ہے جو امام خمینی نے کئی دفعہ بیان کی ہے کئی جگہوں پہ, کہ لی مع اللہ حال, پیغمبر اکرم کی, کہ میرے لیے اللہ کی معیت میں کچھ ایسے حال ہیں کہ جس تک نہ ملک مقرب پہنچ سکتا ہے نہ نبی مرسل. یہ اسپریچول ایکٹیویٹی, کہ اسپرٹ یعنی روح جو ہے وہ عالم ملکوت سے کنیکشن کا نام ہے. وہ کنیکشن ایکٹیویٹ ہو اور انسان کے اندر ملکوتی چیزیں یا ملکوتی کیفیات اور ملکوتی اثرات ڈیولپ ہوں, اور انسان عالم ملکوت میں ایگزسٹ کر رہا ہو, اس میں رہ رہا ہو, اسے ایکسپیرینس کر رہا ہو. اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپریچول ایکٹیویٹی. جی, جب لوگوں نے خوارج کے بارے میں کہا کہ وہ تپتی زمین پہ سجدے کرتے ہیں اور راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں, جی شک اور یقین کا یہ مطلب ہے کہ انسان یا ایمان میں ہے یا ایمان سے باہر ہے. اچھا, ایمان کے ساتھ جو چیز سب سے اہم آتی ہے نا, وہ یہی آتی ہے کہ ایمان, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا, کہ انسان خدا کے ساتھ ایٹ پیس ہو جائے. جب انسان خدا کے ساتھ سکون کی حالت میں آ جاتا ہے تو خدا کے تمام جلوے اس کو اچھے لگتے ہیں, اور ہر وہ چیز جس سے خدا ناراض رہتا ہے وہ چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص جینوئنلی امام علی سے محبت کرتا ہے, یہ محبت خود دلیل ایمان ہے. یعنی وہ جینوئن محبت کی بات ہے کہ جو حقیقتاً اور سچی محبت ہے, اس کی بات ہے. صحیح ہے, تو یہ بات ہوئی ایمان, اور میں نہیں یوں کہہ لیں ایمان اور پھر اس کے بعد عبادت اور بندگی, اس کا آپس میں کنیکشن, عبادت کی تعریف ہم نے سمجھ لی. اب جو بات آپ نے کی وہ بھی درست ہے کہ بیسیکلی عبادت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یا عبادت کا مقصد کیا ہے, کہ انسان ذاکر ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بندگی عبادت کو جنریٹ کرتی ہے, اور عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان حالت ذکر میں آ جاتا ہے. حالت ذکر کا مطلب ہے ریممبرنس آف اللہ. آپ کو وہ آیت یاد ہے جو ہم نے ذکر کے حوالے سے آپ کو سنائی تھی, ذکر کی تعریف جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے, اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کنیکشن کیسے بن رہا ہے. یہ کنیکشن اس طریقے سے بن رہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, یعنی اس کنیکشن کو آپ سمجھتے جائیں کہ بندگی, عبادت اور عبادت کا نتیجہ ذکر، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، لذکری، میرے ذکر کے لیے. یعنی قیام صلاۃ کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ذکر خدا، ذکری، ریممبرنس آف اللہ. یہ سورہ طہٰ میں، سورہ طہٰ کے شروع میں مل جائے گی آپ، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو. اور ذکر کی تعریف قرآن کریم نے باقاعدہ بیان کی ہے. ذکر کی تعریف جو ہے وہ قرآن کریم میں باقاعدہ بیان ہوئی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے وہ آیت آپ لوگوں کو سنائی تھی، اور وہ ہے سورہ اعراف کی 205، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اور ذکر کر اپنے رب کا، فی نَفْسِكَ، یعنی اس میں سب سے پہلی بات کیا آئی کہ ذکر کیسے ہوتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے؟ نفس میں ہوتا ہے، نہ کہ زبان سے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، پھر حالت کیا ہو ذکر کی؟ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کس حالت میں؟ کہ ظاہر ہے کہ جب نفس میں خدا کی یاد آئے گی تو نفس پر کیا کیفیت طاری ہونا چاہیے؟ اگر انسان کے نفس میں خدا کی یاد باقی رہے گی تو اس کا ایک اثر پیدا ہوگا نا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک انسان جو بغیر ذکر کی حالت میں ہے اور ایک انسان جو ذاکر خدا ہے، دونوں کے قلب و نفس کی حالت ایک جیسی ہوگی نہیں. تو وہ حالت کیا ہوگی؟ تضرع وخیفہ، کہ حالت تضرع ہوگی. کہ تضرع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ گریہ و زاری. گریہ و زاری کس چیز میں، کس چیز کی وجہ سے گریہ و زاری؟ جی
خدا کے،
گریہ و زاری جدائی کی وجہ سے، کہ میں ابھی تجھے یاد تو کر رہا ہوں، تجھے چاہ تو رہا ہوں، لیکن ابھی تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں، تیرے پاس موجود نہیں ہوں، تجھ سے ملاقات کی حالت میں نہیں ہوں. یہ گریہ و زاری ہے. خیفہ، خوف کس چیز کا؟ انہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا مقامات قرآن کریم نے بیان کیے، کہ جو انسان اپنے دل میں خدا کی یاد کو بساتا ہے، جو ذاکر ہے اپنے رب کا، وہ ذکر کہاں پایا جاتا ہے؟ اپنے نفس میں. اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تضرع کی حالت ہوتی ہے، یعنی گریہ وزاری. گریہ وزاری اس رنج میں کہ ابھی تیری بارگاہ میں حاضر نہیں. خیفہ، کس چیز کا خوف؟ کہ کہیں کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ تیری بارگاہ تک پہنچ نہ سکوں. انسان حالت سفر میں، حالت سفر میں اس بات کا ہر وقت امکان موجود ہے کہ کوئی ایسا کام گڑبڑ ہو جائے کہ رستے سے بھٹک جائے، منزل کھو بیٹھے.
یہاں پہ جہاں پہ یہ فیئر اس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے، یہ کیسے
اس کی میننگ اس طریقے سے نکل رہی ہے کہ جب کوئی انسان، یعنی حقیقت تذکر کی منزل تک جب پہنچ جاتا ہے، میں نے اسی لیے اس کا پورا مقدمہ بنایا.
نہیں مطلب میرا یہ ہے کہ فیئر، وہ والا فیئر کیوں نہیں کہ آخرت کے بعد کیا ہوگا برزخ میں، یہ والا فیئر بھی تو ہو سکتا ہے. جب
میں اسی لیے میں نے پورا اس کا مقدمہ بنایا نا، کہ ایمان کی حقیقت، ایمان کی حقیقت اور بندگی، بندگی کے نتیجے میں عبادت، اور صلاۃ کا قیام ذکر خدا کے لیے. ٹھیک ہے، تو ذکر جو میرا ذکر ہے یا ذکر ہے، اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. تو جو لوگ اس مقام پر موجود ہوتے ہیں، ان کی نظر میں جنت اور جہنم کا شوق اور خوف اس سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں. یعنی جو انسان اپنی زبان سے خدا کا ذکر کر رہا ہے، وہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر جو بات آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جس انسان نے اپنے دل میں خدا کی یاد کو بسایا ہے، اپنے نفس میں خدا کا ذاکر ہے، اس کا تضرع اور خوف جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے نہیں ہے. تو خوف اور تضرع اس بات کا کہ اس سے دور نہ ہو جاؤں. پھر اگلا جملہ تاکید کیا ہے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ ذکر میں دون الجہر. دون الجہر کا مطلب ہے جہر کس کے مقابلے میں؟ اخفا کے مقابلے میں، چھپانے کے مقابلے میں. یعنی زور سے بول کر نہیں، من القول، زور سے بول کر نہیں ذکر ہو. یعنی اگر زبان سے بھی ذکر ہو تو بالجہر نہیں ہونا چاہیے. یہ مزید تاکید ہے. ورنہ حقیقتاً ذکر کا محل کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے، انسان کا قلب ہے، یہ ذکر کرنا ہے. بالغدو والآصال، کہ چاہے صبح کے وقت ہو چاہے شام کے اوقات ہو. ولا تکم من الغافلین، اور غافلین میں سے یعنی کہ جو ذکر کرنے والے نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ غافل ہیں. تو غافل کی تعریف کیا ہے؟ جو ذاکر نہیں ہے. یعنی اس آیت کی روح سے غافل کی تعریف یہ نکل رہی ہے کہ جو ذکر خدا سے جدا ہے وہ غافل ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف نہیں کہا ہے، خی کہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟
اس میں پہلے جو ہمیں سمجھ میں آتا تھا نا وہ کچھ خفیہ کا بھی سینس سمجھ میں آتا تھا، لیکن زیادہ تر ترجمے جو ہم نے دیکھے تو اس میں یہی خوف کا ہے. اور شاید اس کے جو اوزان ہیں اس میں سے یہ ہو کہ یہ بالا تر درجے کا خوف ہے یا شدت خوف کی.
بہت ہی الگ طرح کا وزن ہے، کیونکہ واو کو یا سے چینج کیا ہے جو جنرلی نہیں ہوتا. مطلب جنرلی حمزہ یا آ جاتا ہے، واو یا سے چینج ہونا تو بہت ہی انیوزل.
جی، تو یعنی اس سے یہ یا تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو جس کا ابھی میں نے ایک جواب دیا ہے اجمالی طور سے کہ یہ وہ خوف نہیں ہے جو جہنم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک بالا تر درجے کا خوف ہے کہ جو تضرع اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا
ہے. تو خوف یہ خوف ہی، اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ ابھی ہم نے دوسرا ایک آئے تھے سورہ قریش میں، لاسٹ کی جو دو آئے تھے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. وہاں پر تو وہی لنک ہے یہاں پر، لیکن خیفہ جو ہے وہ تھوڑا سا
نہیں ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خوف اور تضرع کس چیز کا ہے، کیونکہ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ نارمل معیار کے افراد نہیں ہیں. کیونکہ جو اپنے نفس میں ذکر خدا کرنے کے قابل ہو جائے وہ عام معیار کا انسان نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت کے حوالے سے کیا لنک آیا ہمارے سامنے کہ عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ ذکر ہے. عبادت کا مقصد ذکر ہے. اور اس ذکر کا مقدمہ کون سی آئے تھے؟ اقم الصلاۃ لذکری، کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کی خاطر. اب آگے چلتے ہیں آخری بات، یعنی ہماری آج کی گفتگو کی، کہ عبادت کا، یعنی کہ میں پھر اس کو دہرا دوں کہ ایمان کا نتیجہ بندگی، بندگی کی مینیفیسٹیشن عبادت، عبادت کا مقصد ذکر، ذکر کی تعریف کہ خدا کی یاد انسان کے نفس سے اور دل سے کبھی جدا نہ ہونے پائے، اور یہ یاد خوف اور گریہ و زاری دونوں حالتوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے. یعنی یاد کی کیفیت کیا ہے؟ کہ یاد کی کیفیت کا ایک پہلو تضرع ہے، دوسرا پہلو خیفہ ہے. ٹھیک، یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب عبادت کا موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ کیا ہے؟ یعنی عبادت کس چیز سے کامل ہوتی ہے یا کس چیز سے مکمل ہوتی ہے؟ یعنی اب ہم کہہ رہے ہیں عبادت کے انگریڈینٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بظاہر مطلب کہہ رہے ہیں کہ جیسے نماز کے انگریڈینٹس کیا ہیں، سجود ہے، قیام ہے، رکوع ہے، تلاوت ہے، قرات ہے، قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے، اسی طریقے سے عبادت کی موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ کیا ہے؟ دعا. دعا یعنی جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ عبادت اپنے اہم ترین جز سے خالی ہے. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ دعا کا مطلب کیا ہے. یعنی کہ پھر یہاں پر یہ کوسچن ریز ہو جائے گا، اچھا اور میں اس حوالے سے ہی نہیں کہ کس آیت کو یہاں پر ہم بنیاد بناتے ہوئے بات کر رہے ہیں. یہ سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 60 غافر یا مومن، سورہ نمبر 40 غافر. اس کو دونوں اس میں اس کو کہیں سورہ مومن لکھا جاتا ہے، کہیں سورہ غافر لکھا جاتا ہے. اس کا نمبر بہرحال 40 اور آیت کا نمبر ہے 60. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ اور کہا تمہارے رب نے، اب اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ مجھے پکارو یا یہ کہہ لیجئے کہ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کرتا ہوں تمہارے لیے. اب اس کی ترکیب ہی عجیب ہے، اور ابھی میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں دعا کے حوالے سے، عجیب ترکیب ہے اس کی. قال ربکم ادعونی، اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ خدا اپنے آپ کو ریفر کر رہا ہے صیغہ واحد میں، جو کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن میں بہت کم ایسے مواقع ہیں، بہت کم ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر خدا نے اپنے آپ کو واحد میں ایڈریس کیا ہے. یعنی جہاں جس جگہ پر خدا اپنے لیے میں کی یا انی کی بات کر رہا ہے وہ مقام ہے توحید خالص کا. ادعونی خالصتاً، مجھے پکارو ہر ایک کو ہٹا کر، ادعونی مجھے پکارو، وسیلوں کے ساتھ نہیں، واسطوں کے ساتھ نہیں، بلکہ خالصتاً میری یاد کو. اب یہ جملہ شاید آپ کو بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن اس کو اس جملے کو میں ایک دفعہ ایک مجلس میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ وسیلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان بیٹھے، بلکہ وسیلہ اس لیے ہے کہ وہ بندے کو خدا تک پہنچائے. وسیلے کی افادیت اس لیے نہیں ہے کہ وسیلہ، ہم کہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ خدا اور انسان کے بیچ میں، بیچ میں نہیں ہے، بلکہ خدا کو، کہ ہر انسان اپنے اندر جو خدا کا نور ہے اسے ایکسپلور کرنے کے قابل ہو جائے. ادعونی مجھے پکارو، وسیلے کی افادیت کیا ہے؟ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ہے، ابتغوا الیہ الوسیلہ فار واٹ. یعنی جیسے ہمارا جو نارمل کمپریہنشن ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ فار ایور ایک بیچ میں ایک چیز ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب یہ بات کہیں گے، مثال کے طور پر ہم وسیلے کو چھوڑ دیں گے تو خدا ہی نہیں ملے گا، وہ نہیں ہو. وسیلہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ وسیلہ اس لیے ہے کہ جو حقیقت ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ہم دیکھنے اور ڈسکور اور ایکسپلور کرنے کے قابل ہو جائیں. یعنی جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے جو اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے، خطبہ اول کا ہی جملہ ہے کہ خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ یثیر لہم دفائن العقول، کہ انبیاء کو مبعوث اس لیے نہیں کیا کہ ایک چیز بیچ میں آ جائے، بلکہ لوگوں کی عقول میں جو خزائن دفن ہے وہ انہیں نکال کے دکھائیں. یعنی انسان غافل اور جاہل ہے کس چیز کی طرف سے؟ خود اپنے مقام کی طرف سے. خود اپنے کمال کی طرف سے جو خدا نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. تو نبی یا امام بطور وسیلہ اس لیے موجود ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ خود تمہارے اندر کون سے دفینے موجود ہیں اور تمہارے اندر کس طریقے سے نور خدا پایا جاتا ہے. جو ہم نے تھوڑا سا اس پہ ذکر کیا تھا آئے نور کے حوالے سے کہ وہ مصباح اور زجاجہ اور جو خدا اپنے نور کی مثال دے رہا ہے وہ کیا چیز ہے, کہ وہ معارف کا وہ نور اور چراغ ہے جو ایک بندہ مؤمن یا مؤمن حقیقی کے سینے میں روشن ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, اس پر ابھی نہیں جانا. استجب لکم, اس میں خاص بات کیا ہے؟ ادعونی واحد, یہ ایک بہت اسٹرانگ سینٹینس. استجب لکم میں خاص بات کیا ہے؟ قبولیت کا ذکر پہلے ہے, لکم بعد میں. یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں, میں آپ کی بات کو قبول کروں گا. آپ نارملی یہ بات کہیں گے نا, یعنی کہ آپ مجھ سے چاہیں جو آپ کو چاہنا ہے, میں آپ کی پیشکش قبول کروں گا. لیکن یہ الٹا ہے, میں قبول کرتا ہوں تمہاری پیشکش. استجب لکم, قبولیت پہلے ہے اور جو جس کے لیے قبول کیا جا رہا ہے اس کا ذکر بعد میں. تو دعا ایک ایسی چیز ہے, دعا وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے قبولیت کی بات پہلے کی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ دعا اور قبولیت کے بیچ میں کسی کو فاصلہ نہیں بنایا ہے, کسی کو ڈسٹینس نہیں رکھا ہے, کسی کو حائل نہیں کیا ہے. کہ دعا اور قبولیت دونوں کا ذکر بلا فصل ہے. بلا فصل سمجھتے ہیں نا, جس کے بیچ میں کوئی جدائی نہیں ہے, کوئی چیز حائل نہیں ہے. یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, ختم بات. تم دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا کے اندر سب سے خاص بات کیا ہے؟ کہ دعا اور قبولیت کے بیچ میں کوئی دوسری چیز موجود نہیں. اس کا اگلا ٹکڑا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی. ان الذین, یعنی اس کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ ان الذین, بے شک وہ لوگ, یستکبرون, جو استکبار کرتے ہیں, عن عبادتی, میری عبادت سے. جو لوگ استکبار کرتے ہیں میری عبادت سے, تو اس کا, اس سے اگر آپ ان دونوں جملوں کو کنیکٹ کر لیں تو ادعونی عبادت کی حقیقت ہے, عبادت کی جان ہے. یعنی عبادت میں اگر خدا کو نہ پکارا جائے, عبادت میں اگر دعا کا عنصر شامل نہ ہو, تو وہ عبادت حقیقتاً کیا ہے خدا کی نظر میں؟ استکبار ہے. اب میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر ہمیں دعا کا مطلب سمجھنا پڑے گا, یعنی کہ ہم حیران ہوں گے. جو نارمل مطلب دعا کا ہم لیتے ہیں تو اس سے اس کی نفی ہوتی جا رہی ہے. کہ دعا اگر نکل گئی تو عبادت میں استکبار آ گیا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, کہ جو لوگ استکبار کرتے ہیں میری عبادت سے, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں, داخرین, ذلیل و رسوا ہو کر. اچھا, اب ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ انشاءاللہ. سورہ بقرہ 186 یا 185, 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ, اے پیغمبر, جب تجھ سے سوال کریں عبادی, میرے بندے, عنی, میرے بارے میں, فإنی, پس میں قریب قریب ہوں. کتنی دفعہ میں آیا ہے؟ فرسٹ پرسن, فرسٹ پرسن سنگولر. یعنی وہاں ایک تھا نا ادعونی, یہاں یہ فرسٹ پرسن سنگولر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اور جیسا ہے کہ صحیح یاد ہے مجھے, 7 مرتبہ ایک آیت, یہ واحد آیت ہے جس میں خدا نے اپنے آپ کو واحد میں سات مرتبہ ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے عَنِّي میرے بارے میں فَإِنِّي پس میں قریب قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ میں قبول کرتا ہوں دَعْوَةَ الدَّاعِ دعا کرنے والے یا پکارنے والے کی پکار کو اس کی دعا کو. اِذَا دَعَانِي جب وہ مجھے پکارے. ٹھیک ہے, یہ مزید دو تین دفعہ یہاں پر اور ریپیٹ ہوا. صیغہ واحد میں قبول کرتا ہوں یا اجیبو کا جو بالکل لٹرل میننگ ہے اس کا مطلب آئے گا میں جواب دیتا ہوں, لیکن جواب کا جو زیادہ تر اس کو تھوڑا سا جو کیا کہتے ہیں اصطلاحی معنی ہے وہ اس کو استجابت کا مطلب قبولیت کے حوالے سے لیا گیا. اجیبو یعنی میں جواب دیتا ہوں یعنی میں قبول کرتا ہوں. دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو اس کی پکار کو. اذا دعانی کب خدا جواب دیتا ہے؟ جب مجھے پکارے. یا سورہ غافر کی آیت میں ادعونی مجھ سے دعا کرو. دعانی مجھے پکارے. اس آیت میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ ابھی پہلا ٹکڑا چھوڑ دیں, وہ ایک دوسرا پورا موضوع بحث ہے. دوسرے حصے میں اجیبو سب سے پہلے آیا, دعا سے بھی پہلے قبولیت کا ذکر, جواب دینے کا ذکر, دعا کرنے والے کی دعا سے بھی پہلے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب دعا کرنے والا مجھے پکارنے کی نیت کرتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں. یعنی وہ اپنے دعا جو فزیکلی کرے گا, بلائے گا, پکارے گا, وہ بعد میں, قبولیت پہلے.
ایون وہ بھی نہیں ہے اس کے بیچ میں.
جی دعا جی قبولیت پہلے, لیکن شرط کس بات پر ہے؟ دعانی مجھے پکارو. اور اس سے ایک بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے جو میں نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ دعا اور سوال میں فرق ہے. یعنی ہم لوگ جب کہتے ہیں میں نے خدا سے یہ دعا کی نہیں پوری ہوئی, میں نے خدا سے, خدا نے تو وعدہ کیا میں قبول کر لوں گا. خدا نے اس چیز کی قبولیت کا وعدہ نہیں کیا ہے. خدا نے کہا ہے کہ جب مجھ سے دعا کرو گے, دعانی ادعونی استجب لکم, یہ وعدہ ہے. یہ وعدہ تھوڑی ہے کہ تم کسی حاجت کے لیے میرے پاس آؤ گے تو میں اسے قبول کر لوں گا. یہ بالکل دو ڈفرینٹ باتیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا وہ ایک الگ موضوع ہے بہرحال. لیکن اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی مجھے قبول کریں. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون, تاکہ یہ امکان پیدا کر لیں کہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. رشد کی تعریف بالکل شروع میں ہم نے بیان کی تھی. تو دعا کس بات کا سبب ہے؟ اگر دعا قبول ہو رہی ہے, انسان حقیقتاً دعا کر رہا ہے اور انسان کی عبادت میں دعا کا عنصر موجود ہے, تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بلکہ دعا کرنے سے پہلے دعا قبول ہے. لیکن دعا میں جو خاص بات نظر آ رہی ہے, ادعونی اور دعانی. اب میں وہ آپ کو مثال سنا دوں کہ جو جس کے ذریعے سے دعا کی تعریف کو سمجھایا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے تعریف؟ یہ آیت اللہ مظاہری نے بھی اپنی کتاب ہے, ان کی جہاد با نفس یعنی تقاریر ہیں, اس میں بیان کی ہے. اور علامہ طباطبائی نے بھی میزان میں, میں خالی عزمہ ہی سے نقل کیا انہوں نے, کہ وہ یہ مثال لیتے ہیں کہ اگر ہمیں, یعنی یہ ان کے تقاریر انقلاب کے شروع کیے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کو یہ ایک انویٹیشن آ جائے کہ رہبر انقلاب نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں.
یہ
کس سے؟ یہ آیت اللہ مظاہری کے دروس سے میں مثال ایک نقل کر رہا ہوں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اور یہ اوائل انقلاب کا زمانہ ہے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ رہبر انقلاب کے حوالے سے لوگوں کے جذبات اور وہ سب چیزیں بہت ٹاپ لیول پر. تو انہیں کہا کہ اگر آپ کو یہ بات پتا چلے کہ آپ کو بلا رہے ہیں، ہم فرض کر لیں کوئی پریسیڈنٹ ہے یا آپ کے ملک کا بہت بڑا آدمی ہے، کہا کہ آدھے گھنٹے میں آپ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ آپ کے اندر کون سے جذبات یا کون سے احساسات ڈیولپ ہوں گے؟ آپ کس چیز پر فخر محسوس کریں گے کہ میری بڑائی یہ ہے کہ اس ہستی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اکیلے میں ملاقات کی دعوت دی، اور آپ اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے ہوں گے اور ٹہل رہے ہوں گے اور اچھے سے اچھا لباس پہنیں گے اور بہترین خوشبو لگائیں گے اور سب کچھ وہ کریں گے اور پھر اس کے بعد جائیں گے، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو سب سے فخر کی بات آپ کیا بیان کریں گے؟ دیکھو میں ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ تنہائی میں گزار کے آیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں اس چیز کا نام دعا ہے. یعنی یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا سے تقرب کی خواہش کرے، خدا کو چاہے. کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں اکثر یہ جملہ ملتا ہے کہ ایک دعا بھی جو آغا جوادی عملی نے نقل کی، اس کا مناجات المریدین کا آخری ٹکڑا، کہ یا نعیمی و جنتی و دنیا یا و آخرتی، یعنی خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میری نعمت، اے میری جنت، اے میری دنیا اور اے میری آخرت. اس چیز کا نام دعا ہے. یعنی خدا سے قربت کی خواہش کا نام دعا ہے. بات واضح ہو رہی؟
اسی سے نکلا ترقب، جو ورڈ آپ نے کہا تقرب.
تقرب، تقرب جو ہے یعنی خدا سے قریب ہونے کی تمنا، اور یہ تمنا جو ہے یہ ہر عبادت میں پائی جاتی ہے. میں مال کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ خدا مجھے اپنے سے قریب کر لے. میں سفر حج پہ کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ خدا مجھے اپنے سے قریب کر لے. یہ تقرب کی خواہش جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو خدا نے کہا استجب لکم. ابھی تم بولو بھی نہیں، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی یہ پرخلوص خواہش دل میں پیدا ہوئی، قبولیت آ گئی. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف ایوری عبادت. یعنی اگر کوئی عبادت دعا سے خالی ہے تو عبادت نہیں ہے. اور دعا کیا چیز ہے؟ تقرب خدا کی خواہش اور تمنا کا نام دعا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں کہ دس از دا میننگ اینڈ اسکوپ آف عبادت، کہ ہمیں ان چیزوں کو یا ان مقدمات کو جب تک ہم نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم کسی عبادت کو انجام دینے کے لائق اور قابل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پھر میں اس پورے سیکوینس کو دہرا دوں. ایمان اور ارکان ایمان کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بندگی ہے. بندگی کی مینیفیسٹیشن ان ایوری اسپیکٹ آف یور پرسنالٹی، وہ اس کا نام عبادت ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان ذاکر ہو جائے. ٹھیک ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان ذاکر ہو جائے. اور عبادت کا اہم ترین جزو کیا ہے؟ کہ انسان خدا سے تقرب کو چاہے، یعنی دعا. اس تقرب کی خواہش کا نام دعا ہے، کہ جس کو خدا نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہے. اب آپ اگر اس معنی کو سمجھ گئے تو اب آپ اس جملے کو بھی سمجھ جائیں گے کہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اور اس حوالے سے دعا کو فوکس کر رہا ہے. یعنی کہ جو لوگ میرے سامنے بظاہر عبادت کر رہے ہیں لیکن میرا قرب نہیں چاہتے، تو وہ کس کام کے لیے عبادت کر رہے ہیں اگر؟ یعنی اگر کوئی شخص بظاہر خدا کی عبادت کر رہا ہے اور اس میں دعا موجود نہیں ہے، یعنی قرب خدا کو پانے کی خواہش اور تمنا موجود نہیں، تو کس کام کی عبادت ہے پھر؟ ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی. اب یہاں سے ہم نے الحمدللہ وہ بیس بنا لی کہ جب ہمیں عبادت سمجھ میں آ رہی ہے تو اب ہم انشاءاللہ جب نماز کے حوالے سے اب بات کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر چیزیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ نماز کے اسرار کی جب ہم بات کریں گے یا نماز کے مقدمات کی بات جیسے کی ہے انہوں نے اور ان تمام چیزوں میں، کیونکہ بیسیکلی یہ ذکر ہے، دعا ہے اور بندگی ہے، یعنی عبادت بندگی کی بنیاد پر، بندگی کا نتیجہ ذکر اور عبادت، سوری عبادت کا نتیجہ ذکر اور عبادت کا اہم ترین جز دعا، اور دعا کا مطلب تقرب خدا کی خواہش۔ اسی لیے جو وہ جملہ ادعونی یا دعانی وہ اسی بات کو بتا رہا ہے، مجھے چاہو، مجھے پکارو۔ یہ خواہش جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، مجھ کو پکارنے اور مجھے چاہنے کی، یہ خواہش پیدا ہوتے ساتھ ہی مقبول ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے اس کا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو قبول کروں گا، یہ اس کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پورے فرمائشات کی لسٹ خدا کو پیش کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ تو خدا نے کہا ہے دعا قبول کرو، میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا، ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اس کا جواب پہلے ٹکڑے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے سوال کریں، سوال لے کر آئیں، تو ان سے کہنا انی قریب، میں قریب ہوں، سب دیکھتا ہوں، سب پتہ ہے، اس بارے میں مطمئن رہو کہ تمہاری حالت مجھ سے چھپی بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ قبول کروں گا، جس چیز کی قبولیت کی بات کی اور قبولیت کو ایک آیت میں بالکل بلا فصل ملا دیا دعا سے، اور اس آیت میں دعا سے پہلے رکھا ہے اجیب و دعوت الدعاء، کہ قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا، لیکن شرط کیا ہے؟ ادعونی ہو اور دعانی ہو، کہ جو مجھے چاہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری اس کی یہ خواہش رد ہو جائے۔ اور اسی چیز کو اگر وقت نہیں ہوگی دو منٹ میں، میں پھر ایک اور چیز یاد دلا دوں جو اسی سے ہی اٹیچ ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَر، وہاں کیا چیز ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَ، کہ کون ہے جو قبول کرتا ہے، کسے کسے قبول کرتا ہے، مضطر کو قبول کرتا ہے، نہ کہ مضطر کے سوال کو۔ کب قبول کرتا ہے؟ اِذَا دَعَاهُ، جب وہ سوال نہیں بیان کرے، جب وہ خدا کو چاہے، جب خدا کو پکارے۔ تو جو بھی خدا کو پکارے گا اور حالت اضطرار میں ہوگا، اس کے لیے قبولیت ہے۔ تو یعنی اگر ہم پریشان بھی ہیں تو اپنی پریشانی کا ذکر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں خدا کو پکارنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، سوال کے جواب میں اجیبو یا استجابت کا وعدہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے انی قریب، یعنی اگر تم مومن ہو مطمئن رکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حالت میری نظروں کے سامنے۔ لیکن اس زندگی کی مصلحتیں اپنی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ خدا چاہتا ہو کہ بعض اوقات کے مومن تکلیف میں رہے، یہ مومن کو پریشانی ہو، نہیں قبول کرے گا اس کی حاجت کو۔ لیکن وہ بات آپ کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات علماء کہتے بھی ہیں کہ خدا کو پکارنے کا جو ایک نتیجہ ہے وہ اطمینان قلب لازمی ہے، اور اطمینان قلب ہی اصل، یعنی جسے کہتے ہیں نا، اصل آؤٹکم ہے جو انسان کو چاہیے۔ باقی فزیکل سیلف کا پریشان رہنا یا تکلیف میں ہونا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور اس کے بارے میں خدا نے وعدہ نہیں کیا۔ جی